نحمده نصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتكاف. اعتکاف اس کا مادہ ہے عین کا فا. اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز پر متوجہ ہونا، اس سے وابستہ رہنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی چیز پر قائم رہنا. شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ ایک آدمی ایک خاص صورت میں مسجد میں ٹھہرا رہے، عبادت کی نیت سے مسجد میں رہے اور اس سے باہر نہ نکلے. جب مسجد میں گویا قیام کرے تو وہاں پہ اپنے آپ کو روکے رکھے. یہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اچھے معنوں میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے بنانے کے مقاصد ہیں اس میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے، وہاں پہ رک جانے والے. برے معنوں میں کس طرح استعمال ہوتا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فنزلوا لها عاکفین، اور اسی کی پوجا پر بیٹھے ہیں، رکے ہوئے ہیں بتوں کی پوجا پر. یا پھر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ یعکفون علی اصنام لہم، یہ بھی قرآن میں ہے. یہ اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے. تو اس طرح یہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں. اعتکاف کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک جو کہ نظر کا اعتکاف ہے، یہ واجب ہوتا ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں. کیونکہ جب کوئی اعتکاف کی منت مانتا ہے، نظر کر لیتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا یا یہ چیز مجھے مل گئی تو میں جو ہے اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اس پر یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے. دوسرا اعتکاف جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ مستحب ہے. یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے علاوہ جو کیا جاتا ہے اس کو مستحب کہتے ہیں. چاہے رمضان کے پہلے کر لے، دوسرے عشرے میں کر لے، یا کسی اور مہینے میں، تو یہ پسندیدہ ہے. تیسرا اعتکاف، یہ اعتکاف سنت موقعہ ہے. یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ سنت موقعہ کفایہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے جو ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی عورتوں سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. تو اعتکاف کی حالت میں آدمی دنیا کے کاروبار کو چھوڑتا ہے، تعلقات سے کٹ جاتا ہے، جو اس کی گھریلو مصروفیات ہوتے ہیں یا نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان سے بھی وہ بے تعلق ہو جاتا ہے. تو اس کی ساری فکر، سارا عمل، ساری کوشش جو ہے ان سب کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ ان ساری جو اس کی کوششیں ہیں وہ منحصر ہوتی ہیں اللہ تعالی کی یاد میں اور اللہ کی عبادت میں. وہ اپنی تمام قوتوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو اور اپنے عملوں کو لگا دیتا ہے، سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ شوہر بیوی سے بھی الگ ہو جاتا ہے، یا بیوی پھر شوہر سے، یا بچے والدین سے، والدین پھر بچوں سے. तो इस अमल से क्या होता है कि एक तरफ इंसान जो गुनाह के काम है, लगवियात है, बेहूदगी है, फजूल बातें हैं, फजूल काम है, उनसे बचता है, और दूसरी तरफ जो है उसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत होता है। इस तरह उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, उसके दिल में अल्लाह की याद ताजा होती है, इबादत से उसके दिल और उसकी रूह को सुकून मिलता है, उसका ईमान जो है उसमें इजाफा होता है। तो ये इतकाफ के दिन जो है ये चंद दिन की तरबियत गाह है, ये चंद दिनों की ट्रेनिंग है, खुद ही इंसान की ट्रेनिंग होती है, खुद ही इंसान अपनी ट्रेनिंग करता है, कोई उसको और देखने वाला नहीं है सवाय अल्लाह के, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि वो अकेला अंदर जाकर गाने गाता रहे, वो सोता ही रहे, खाता पीता ही रहे, वो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन अल्लाह के समी और बसीर होने का एहसास, अल्लाह के हाजिर और नाजिर होने का एहसास, अल्लाह से कुर्ब में इजाफे का मुतलाशी मुतमन्नी इंसान जो है वो चंद दिनों के लिए दुनिया वालों से सबसे कटकर, सबसे हटकर, जलवतों को छोड़कर खलवत में जाकर बैठता है, ताकि उसे जो है उसको तरबियत हासिल हो और ये तरबियत उसके दिल पर एक गहरा असर छोड़े। और दुनिया में जो चारों तरफ की रंगीनियां हैं, रानाइयां हैं, हुसन है, खूबसूरतियां हैं, और दुनिया की जो रंगारंगी है, जो इसका इसके अंदर जो बहुत सी नेमते हैं, ये इंसान की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो खींच लेती हैं, इंसान को अपनी तरफ मसरूफ रखती हैं। तो जब इंसान जो है इतकाफ की हालत में होता है तो वो क्या करता है कि अपने दिल का, अपनी रूह का सुकून जो है वो अल्लाह की याद में तलाश करता है, और इस तरह ये चंद दिन की ट्रेनिंग उसको इस बात पर आमादा करती है कि जिस तरह ये चंद दिन जो है अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो सर्फ किए हैं, इस तरह पूरी जिंदगी जो है वो अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत में सर्फ करती जाए। क्योंकि एतकाफ की हालत में इंसान हलाल चीजों से रुक जाता है, तो जब आम जिंदगी में अल्लाह उसको हराम चीजों से रुकने का कहेगा तो फिर उसको बदरजे ऊला बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जो है वो उसका एहतमाम करना चाहिए। तो ये है एतकाफ करने की हिकमत। अब हम ये देखते हैं कि इतकाफ के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना रवायत करती हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यातकिफुल अशर अल अवाखिरा मिन रमदान हत्ता तवफाहु अल्लाह थुम्मा अतकफा अज़वाजुहु मिन बादे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के आखिरी 10 दिनों में इतकाफ किया करते थे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात दे दी, फिर आपके बाद आपकी अजवाजे मोहतहरात रजी अल्लाह अन्हुन्ना इतकाफ किया करती थी। इससे हमें क्या बातें पता चलती है, इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। नंबर एक, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में कयाम करते थे, और ये आपका जिंदगी भर मामूल रहा। तो मामूल से मुराद यानी जब आप मदीना में रहा करते थे तो रमदान के रोजों का हुक्म चूंकि मदीना में ही आया था तो वहां पे आप जो थे वो इतकाफ किया करते थे, और ये इतकाफ आप रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में करते थे। दूसरी बात हमें पता चलती है कि अजवाजे मोहतरात जो थी ये भी इतकाफ करती थी, और इनका इतकाफ मस्जिद नबवी में नहीं होता था बल्कि ये अपने अपने हुजरों में करती थी, और हुजरे कहाँ पे थे, अजवाज मोहतारात के हुजरे मस्जिद नबवी के साथ साथ थे, और हर एक का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मोहतारात में से जिसके यहां भी कयाम रखते थे वहां से आप मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते, क्योंकि ये हुजरे भी मस्जिद से बिल्कुल साथ मिले हुए थे, तो इसलिए अजवाज मोहतारात को मस्जिद के अंदर आने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि अजवाजे मोहतारात जो थी वो इतकाफ करती थी तो अपने हुजरों में करती थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकाफ करते थे मस्जिद नबवी में करते थे, लेकिन दोनों करते थे यानी सब करते थे इनके घर वाले, और रमजान मुबारक के आखिरी عشرے میں یہ اعتکاف جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اچھا اب اس حصے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ کس وقت جا کر اعتکاف کے لیے بیٹھے. اس کے لیے اعتکاف کرنے والے کے لیے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو کیا کرتے, تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کانا رسول اللہ اذا اراد ان یعتکف صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ثم دخل فی معتکفہ. تو اس سے جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر جو تھے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ روزہ شرط ہے, جو یہ سنت موقعہ والا اعتکاف ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے تھے اور اس کو سنت موقعہ کفایہ کہا جاتا ہے جس کی مدت 10 دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے اگر رمضان میں کرتے تھے تو حالت کیا ہوتی تھی, روزے کی حالت ہوتی تھی, تو روزے کی حالت میں یہ اعتکاف کرتے تھے. تو پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ روزے کا وقت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے, اور اس حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ معتکف میں داخل ہو جاتے. اور ایک رائے پھر یہ بھی ملتی ہے کہ جہاں پہ بھی اعتکاف کرنا ہے عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے. اور یہ کب پہنچنا ہے, یہ 20ویں روزے کو, 21واں روزہ شروع ہونے سے پہلے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو ہے وہ اسلامی مہینے جب آپ گنتی ہیں تو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے نا, تو رات شروع ہو جاتی ہے کیونکہ شام کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے نا کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے. تو اسی طرح اعتکاف کرنے والے 20ویں روزے کو, یا تو جب 20واں روزہ صبح رکھا ہے تو اسی وقت فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ کر اپنے اعتکاف کی جگہ پہ جو ہے بیٹھ جائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے, یعنی 20ویں روزے کے دن جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے حالت اعتکاف میں کیا کرے گا. تو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ اعتکاف کی حکمت اور اس کا مقصد ہی اللہ سے تعلق کا قائم کرنا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, روح کو اور جو قلب ہے اس کو سرور دینا ہے اللہ کی یاد کا, تو اعتکاف کے اندر جو کام کیے جانے چاہیے, نمبر ایک ذکر اور فکر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا زیادہ سے زیادہ. اور اس کے لیے قرآن سے دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں, پھر احادیث سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سی بہنیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اعتکاف میں ہم کیا کریں. اکثر لوگوں کے رمضان مبارک کے مہینے میں فون آتے ہیں, تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ ذکر و فکر کرنا, قرآنی دعائیں, مسنون دعائیں جو ہے ان کو مانگنا. اگر کسی کو حفظ نہیں ہے, زبانی نہیں آتی دعائیں قرآن کی اور حدیث کی, تو کوئی بات نہیں, آپ قرآن کھول کر آپ دعاؤں کی کتابیں کھول کر بھی مانگ سکتی ہیں. اور اللہ کی زبان میں, یعنی اللہ نے جو قرآن کی زبان میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, ہم ان دعاؤں کو مانگیں. ربنا کے نام سے اکثر وہ شروع ہوتی ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں, اور دوسری جو ہے جو ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں ان سے بھی جو ہے ہم مانگ سکتے ہیں. تذکیر القرآن نے بھی جو ہے وہ فذکرونی کے نام سے جو ہے وہ دعاؤں کی ایک کتاب کو مرتب کیا ہے, آپ اس سے بھی مانگ سکتی ہیں. اس میں بھی قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں, بڑی خوبصورت کتاب ہے. تو ذکر و فکر کرنا, تو فکر کے معنی کیا ہے, تدبر کرنا, غور و فکر کرنا. اسی طرح جو ہے تسبیح کرنا, زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ذکر اذکار اور تسبیح میں جو ہے اس میں مشغول رہنا. پھر دوسری یہاں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ بخاری کی یہ حدیث سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا اس میں آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اور یہ عمل دونوں طرح ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا، یعنی دو مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنا اور دو مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جو ہے وہ آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کرنے کا ہے، اور عام معمول کیا تھا کہ عام طور پہ آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے. تو اب یہ کہ یہ قرآن کا سننا سنانا جو ہے تو اس میں کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، تو اور ساتھ ہی اعتکاف بھی ہے اس میں. تو اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن پہ تدبر کرنا، اس کا بہت اجر ہے. اور آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں، مثلا جو ہے وہ آپ نے حفظ کیا ہوا، جیسے جو ہے وہ مجھے خود ایک دفعہ اعتکاف کرنے، جب میں نے اعتکاف کیا تو میں نے یہ نیت کی کہ میرا جتنا حفظ ہے نا میں اس کی دہرائی کروں گی. تو میں نے یہ نیت کر لی کہ اتنا جو میرا حفظ ہے اس کی میں نے اعتکاف کے دنوں میں اس کو جو ہے وہ دہرانا ہے. دوسری یہ نیت کر لی کہ اتنا قرآن کو حفظ کرنا، یہ اتنی دعائیں اب میں نے زبانی یاد کرنی ہیں. تو اور بھی جیسے حفاظ ہیں پھر وہ اپنا پورا قرآن جو ہے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، ایسے بھی آپ کر سکتی ہیں کہ آپ کچھ مقرر کر لیں کہ اتنی سورتیں یا اتنے سپارے جو ہے نا میں نے تفسیر سے بھی پڑھنے ہیں تاکہ مجھے قرآن کی سمجھ آئے. قرآن کی سمجھ آئے گی تو آپ اس پہ تدبر کر سکتی ہیں نا، اور جب سمجھ آئے گی پھر تدبر کریں گی، پھر ساتھ انسان سوچتا ہے کہ میں اس کو اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ نافذ کروں. پھر اس میں درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. پھر اسی طرح جو ہے دینی علوم سیکھے جا سکتے ہیں، سکھائے جا سکتے ہیں. مثلا مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہے اور وہاں پر جو ہے اگر استاد بھی میسر ہے تو اعتکاف کی حالت میں استاد جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، اور باقی سارے جو معتکف ہیں یا عام لوگ بھی آ کے اس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے اسے سبق جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنا سبق سنا سکتے ہیں. تو دینی علوم پڑھنا یا پڑھانا، مجھے یاد ہے آج سے جو ہے وہ تقریباً 16-17 سال پہلے میں نے جب ایم اے کر لیا، ایم اے عربی ایم اے اسلامیہ، تو انہی دنوں کی بات ہے، ایم اے جب عربی کیا تو میں نے اعتکاف کیا. میں نے جو ہے وہ اس وقت میں نے سیرت کا جو مطالعہ تھا نا، جیسے سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن اسحاق ہے، اور سیرت النبی شبلی نمانی کی، یہ ساری سیرت کی بہت سی اچھی کتابیں، رحیق المختوم ہے، موسم انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، داعی اعظم ہے، جو بھی آپ کو میسر ہو. تو اس وقت میں نے جو ہے کچھ جلدیں جو تھی نا وہ اعتکاف میں ختم کی تھی سیرت کی. تو آپ سیرت کا مطالعہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اچھی نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ مصروف کریں گی. تو دینی علوم پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح درس دیا جا سکتا ہے، واعظ کرنا، تلقین کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مثلا آپ جو ہے وہ اعتکاف میں کوئی کتاب لکھ سکتی ہیں، کوئی تصنیف، کوئی تالیف، آپ کچھ بھی ایسا اچھا کام، کیونکہ آپ کی پوری یکسوئی، پوری توجہ جو ہے وہ نیکی کے کام کی طرف ہے. تو اس وقت جو ہے آپ نیکی کے کام کی طرف جو ہے وہ اچھی طرح جب متوجہ ہیں تو آپ جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں آپ یہ سوچیں گی کہ یہ جو میرے 10 دن ہیں میں ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کون سے نیکی کے کام کر سکتی ہوں، جس میں میری توجہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف ہو اور دوسری طرف یہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ میں سمیٹوں. تو اس بات کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے اعتکاف والوں کی خدمت بھی بڑی ہوتی ہے نا کہ کھانا کیا ہے. بہت سے لوگ ان کے لیے بہت محبت ان سے کرتے ہیں ان کی نیکی کی وجہ سے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ان کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. بہت سے لوگ تحفے تحائف جو ہیں اس کی فکر کرتے ہیں. اور اب یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے کہ وہ ہم جا رہے ہیں ان کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ آئے اور پھر اس کو اعتکاف سے اٹھائے. لوگ ہار لے کے, تحفے لے کر, پھول لے کر جو ہے اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں تو جاتے ہیں. تو یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر ان کی روح ختم ہو جاتی ہے اگر رسمیں ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں. تو خود ہی وہ شعوری طور پر بیٹھا ہے اور نیکی کے کام اس نے کیے ہیں اور اب اس کو دنیا سے تو کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کا تو اعتکاف پہ بیٹھا تھا تو ہم تو گئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے, ہمارا بیٹھا تو وہ اٹھانے نہیں آئے. اور ایک دفعہ اس طرح کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم تو گئے تھے مبارکباد دینے کے لیے اور فوراً اٹھ کر ان کو تحفہ دینے کے لیے, ان کا ہمارا جب اعتکاف سے اٹھا تو نہ تو کسی نے مبارکباد دی نہ ہی تحفہ دیا. اس طرح کی باتوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے. اللہ کے لیے گھر والے بیٹھے ہیں, آپ کے بہت خوش قسمت ہے گھرانہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بیٹھتا ہے, آپ بیٹھتی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف جو ہے یہ نفلی عبادت ہے. تو اگر فرائض متاثر نہیں ہو رہے تو جو ہے یہ نفلی عبادت کرنی چاہیے. اور عورت جو ہے خاص طور پہ جب اعتکاف کرے گی کر سکتی ہے. جیسے آپ کا سوال ہے کہ کیا عورت اعتکاف کر سکتی ہے, تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ازواج محترات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں. لیکن عورت اگر اعتکاف کرے گی تو یہ نفلی عبادت ہے, تو اس کو اپنے شوہر کی اجازت سے کرنا ہوگا. اور شوہر کی اجازت سے, اور دوسرا یہی کہ اس کے فرائض جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. کیونکہ اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کرتی ہے تو اس کے فرائض متاثر ہو رہے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. نفلی عبادت کا روزہ رکھنا ہے, خواہ اعتکاف کرنا ہے یا نفل پڑھنے ہیں, تو عورت کو شوہر کی اجازت سے نفلی عبادت کرنا ہے. اور اس میں بعض عورتیں دل تنگ کرتی ہیں کہ ہمیں کیوں ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کا نفل پڑھنے کو بہت دل چاہ رہا ہے, آپ کا روزہ رکھنے کو بہت دل چاہ رہا ہے, آپ کا اعتکاف کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے, لیکن یہ کہ آپ کے فرائض ایسے ہیں یا شوہر خدا نہ خواستہ کسی کا بیمار ہے یا گھر کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں, شوہر کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی یا کسی طرح سے بھی, یعنی اس کے فرائض اس کو یہ نفلی عبادت کرنے سے روکے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کی نیت ہے اور آپ کا بہت دل چاہتا ہے, بہت دل چاہتا ہے آپ کا, آپ کو اجازت نہیں مل رہی یا فرائض آپ کو اجازت نہیں دے رہے, تو بن کیے آپ کو جو ہے وہ اعتکاف کرنے کا اجر ملے گا. تو لیکن یہ کہ اب اس کا یہ نہیں مطلب نیت بھی کوئی نہیں, دل بھی کوئی نہیں چاہ رہا, اور آپ سوچیں, کیونکہ عورتوں کی یہ بھی بات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خود جو کام کرنا چاہتی ہیں نا وہ کر لیتی ہیں, جو بھی کرنا ہو, گروسری کرنی ہے, صوفہ چینج کرنا ہے, کارپیٹ اپ بچھنا ہے, فلاں کو مہمان کے طور پہ بلانا ہے یا کہیں جانا ہے, جو دل چاہے موسٹلی عورتیں کر لیتی ہیں, اور جو نہ کرنا چاہیں تو شوہر کا نام لگا دیتی ہیں. یہ ننے کا ابا ہی نہیں مانتا, یہ منی کا ابا جو ہے نا یہ نہیں مانتا, بےچارے شوہروں کے نام پر جو ہے وہ خود پسے پڑتا رہتی ہیں اور شوہروں کا نام لگاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں جب دل نہیں مانتا نا تو نہ کرنے کے اور نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتے ہیں. مثلا پردہ ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں عورتیں, چاہتے لباس نہیں پہننا چاہتی, فیشن کرنا چاہتی ہیں, بالوں کو ادھر ادھر دکھانا چاہتی ہیں. نام کے منع کا ابا ہی مانتا کہ میں پردہ کروں, تو منع کے ابا نے یہ کب کہا ہے کہ تم جو ہے وہ جو ہے بےحودہ فیشن کر کے باہر نکلو, ہے نا. تو جو چیز اہم ہے, اچھی ہے, تو اس میں منع کے ابا کو منانا چاہیے. تو اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے اور محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اور ایسا نہیں ہے, ہمارے مرد جو ہیں, ہمارے شوہر, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے نیکی سے بہت محبت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ گھر والے بہت اچھے ہیں نا, وہ آدمی بہت اچھا ہے جو خود تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے نا, ان کو بھی اٹھاتا ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ پانی کے چھینٹے ڈالنے پر جو ہے نا لڑائی شروع ہو جائے. تو یعنی عورت بھی ایسا کر سکتی ہے, نیکی کے کام کی ترغیب دلائے, اور مرد بھی دلا سکتا ہے, اور جو بھی اس میں آگے بڑھے گا اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی شجر ہے. پھر اس سلسلے میں جو ایک اور اہم بات ہے یہ بھی آپ سنتی چلی جائیں کہ اعتکاف کی حالت میں اور کیا کیا جا سکتا ہے. جیسے دینی مسائل جو ہے نا وہ معلوم بھی کیے جا سکتے ہیں, جو مسئلہ ہے, کوئی سوال ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ بات بھی جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے, معلوم کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کے خاص احکام کیا ہیں, اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں کہ جن کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے اہم اور بنیادی شرط نیت ہے, کیونکہ نیت کے بغیر جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہے. اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس لیے اعتکاف کرنے لگی ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بغیر نیت کے نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ روزہ قبول ہوتا ہے, اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ باجی آپ بتائیں کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے خاص مسائل, خاص الفاظ نہیں ملتے کہ ان الفاظ میں آپ نے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کی, ہمیں ایسا نہیں ملتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اعتکاف کی نیت کیا کرتے تھے. تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو اعتکاف کرنے والا مسلمان بھی ہو, عقل مند بھی ہو, اور شعوری طور پر رب کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرے, تو اس کو شعوری طور پر اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے. پھر دوسری اہم بات جو ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں, اور مسجد میں قیام کے بغیر مردوں کا اعتکاف نہیں ہے. لیکن عورتوں کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف بھی جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا اعتکاف جو ہے اس کے گھر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نماز عورت کہاں پڑھتی ہے؟ گھر میں پڑھتی ہے. تو عورت کی جو مسجد ہے وہ اس کے گھر کا وہ حصہ ہے جو اس نے اپنی نماز کے لیے جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں, ازواج محترات تھیں, تو اپنے اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی تھیں. تو ان کے حجرے ان کے گھر تھے لیکن مسجد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب مسجد کی وسعت کی گئی تو وہ حجرے بھی توڑ کر جو تھے وہ مسجد کے اندر شامل کر دیے گئے. اور ہمیں جو ہے یہ بات بھی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کیا کرتے تھے, اور پھر جو آپ کی بیویاں تھیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں. لیکن اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا جو ہے وہ شرط جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. جیسے اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ مرد ہیں. تو اس حصے میں کہ عورتوں کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کرو کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہیں. وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرُ لَهُنَّ, عورتوں کے گھر جو ہیں وہ مساجد سے بہتر ہیں. تو پھر عورتوں کے لیے جو ہے وہ افضل جگہ پھر اعتکاف کی کون سی ہے؟ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ گھر ہے, کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں. اچھا, اس سلسلے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے بہت سی مساجد ہیں اور وہاں پہ عورتوں کے لیے تو کوئی انتظام بھی نہیں ہے الگ سے. جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں, جیسے باہر کے ممالک میں اور عرب میں اگر عورتوں کے لیے مسجد میں جو ہے وہ معقول, محفوظ اور مردوں سے الگ تھلگ مناسب انتظام ہے, تو پھر عورتوں کو بھی مسجد میں عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر عورتوں کے لیے معقول محفوظ اور مناسب انتظام نہیں ہے, مردوں سے الگ تھلگ نہیں ہے, تو چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے, جب تک عورتوں کو پوری طرح تحفظ نہ ملے تو ان کو جو ہے مسجد میں جا کر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اس نفلی عبادت سے اگر وہ گریز کریں گی تو پھر بہتر ہے. نفلی عبادت کا اصول آپ یاد رکھیں, جیسے اب نفلی عبادت ہے اور عورتیں مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں, لیکن عورتوں کے لیے ان کی حفاظت کا اور مردوں سے الگ تھلگ ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ مسجد میں جا کر اعتکاف جو ہے وہ نہیں کریں. جیسے فقہ کا اصول ہے, اس کو آپ یاد کر لیں, درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح. مصالح کا مطلب کیا ہے؟ مصلحتیں, نیکیاں. جیسے مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے. اب مثلاً عورتیں مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہاں پہ نہ تو ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہے, معقول انتظام نہیں ہے, اور نہ ہی عورتوں کا جو ہے مردوں سے الگ تھلگ کوئی انتظام ہے. تو نہ الگ تھلگ کوئی انتظام ہے, نہ حفاظت کا کوئی انتظام ہے, مکسنگ بھی ہے, اور وہاں پہ جو ہے ایک خدشہ ہے, خطرہ ہے, کچھ بھی مس ہو سکتا ہے. تو پھر بہتر ہے کہ عورتیں جو ہیں یا تو وہ اعتکاف ہی نہ کریں, تو یا پھر یہ کہ چونکہ گھر میں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ عورتوں کے لیے بہترین جگہ نماز پڑھنے کی جو ہے ان کا اپنا گھر ہے, تو اپنے گھر میں وہ ایک جگہ مقرر کر کے نماز جو ہے اس کو پڑھ سکتی ہیں. تو فقہ کا اصول کیا ہے؟ درء المفاسد. در کا درء, دال را حمزہ کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا, ہٹانا. تو مفاسد, فساد وغیرہ, بری چیزیں, تو ان کو ہٹانا یقدم, زیادہ مقدم ہے, علی جلب المصالح, نیکیوں کو حاصل کرنے سے. تو نیکیوں کے حاصل کرنے کی بجائے جو ہے جو فتنے پیدا ہو سکتے ہیں, مثلا عورت مسجد میں ہے, مرد بھی مسجد میں ہے, تو فتنے کا خطرہ ہے نا, یا وہاں پہ کوئی بھی جو ہے نقصان اگر ہو سکتا ہے تو ایک فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. تو مسلک یعنی نیکی کا حاصل کرنے کی بجائے نیکی کے حاصل کرنے سے اگر فتنے کھڑے ہونے کا خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ فتنوں سے آپ بچیں, کجا یہ کہ آپ وہ کام کریں. تو عورتوں کے اعتکاف کرنے کے بارے میں دو رائے آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ اگر مسجد میں جو ہے وہ بہترین اعتکاف کا انتظام ہے عورتوں کے لیے بھی, تو عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں جا کر اعتکاف جو ہے وہ کر سکتی ہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مناسب انتظام ہو, حفاظت کا بھی اور رہائش کا بھی, اور مردوں کے ساتھ بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے, کوئی بھی آپس میں مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ عورتوں کی چونکہ مسجد جو ہے ان کا گھر ہی ہے, تو عورتیں گھر کے اندر بھی ایک خاص جگہ مقرر کر کے جو ہے وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تو یہ رائے ہے کہ عورتوں کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے. اچھا, اور اب اس کے بعد جو اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے اور آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہاں پہ بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے, یعنی آپ کی جو ازواج محترات تھیں انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے جو تھے نا اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے جو ہے حکم دیا کہ آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا, پھر آپ کی جس بیوی ایک بیوی نے لگایا تو دیکھا دیکھی اوروں نے بھی لگا لیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ سارے خیمے جو ہے نا اتار دیے جائیں, اور آپ نے جو ہے پھر یہ بھی کہا کہ میرا خیمہ جو ہے نا اس کو بھی ہٹا دیا جائے, یعنی ان کے خیمے بھی اتروا دیے اور آپ کے بھی, آپ کا جو اپنا تھا وہ بھی آپ نے اتار دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو باقی بیویوں نے جو خیمے لگوائے ہیں تو ریت سے لگائے ہیں, جو ہوتا ہے نا سوکناپا, ہاں, یہ جیسے ایک نے لگایا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسروں نے بھی لگا دیے, تو دیکھا دیکھی جب سب نے لگا لیے تو آپ کو یہ بات جو تھی وہ اچھی نہ لگی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے جو ہے وہ آپ ناراض بھی ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ کہا کہ ان سب کے خیمے جو ہیں وہ اتار دیے جائیں. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ میں نے ابھی آپ کو جو حدیث سنائی کہ آخری جو رمضان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 20 دن پھر جو اعتکاف کیا تھا, کیونکہ آپ کا پچھلے سال کا اعتکاف نہیں ہو سکا تھا نا پہلے, تو جو بیوی آپ نے بیویوں کے بھی اتروایا خود بھی اپنا بھی اتار دیا. تو جب تک اعتکاف کی نیت جو ہے وہ خالص نہ ہو تو اعتکاف تو اعتکاف نہیں ہے, عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. صحیح. اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں, جیسے مرد ہیں تو وہ اعتکاف کی حالت میں کیا کیا کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے, جنازے میں شریک نہ ہو, بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اسے مجامعت کرے, تعلق قائم کرے. اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام جیسے غسل ہے یا قضاء حاجت ہے, فرض غسل جو ہے اس کے بغیر نہ نکلے, جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامعہ مسجد میں ہوتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ معتکف جو ہے اس کو اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ فرض غسل اور قضاء حاجت کے بغیر جو ہے کسی اور چیز کے لیے جو ہے وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ حدیث ہو گئی. اب ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے, جیسے اس کو بھی ابو داؤد نے روایت کیا ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کر لیا کرتے تھے, بس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے اور اس کی خیریت پوچھ کر واپس آ جاتے. تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے, ایک طرف یہ کہ مریض کی عیادت نہ کی جائے, اب دوسری طرف یہ پتا چل رہا ہے کہ مریض کی عیادت جو ہے وہ کر لی جائے. اب ان دونوں حدیثوں کو ہم جمع کرتے ہیں, جب جمع کریں تو کیا بات پتا چلتی ہے کہ عام حالت میں جیسے کسی کو کھانسی آ گئی ہے ایک دفعہ, یا ہلکی سی بھی طبیعت خراب ہے, یا معمول کا کوئی بیمار ہے, تو عام حالت میں تو مریض کی عادت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی مریض کی حالت تشویشناک ہو, بہت ہی ایسی حالت ہے, تو عیادت کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ کہ بیوی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, تو اس میں میاں بیوی کا تعلق جو ہے یہ بھی قائم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جب آپ اعتکاف کرتے تھے تو کیسے آپ الگ تھلگ رہتے تھے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا, راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے تو مسجد نبوی میں توبہ والے ستون کے ساتھ, توبہ والا ستون جو اس کو کیا کہتے ہیں, اس توانت توبہ, توبہ والے ستون کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اس توانت توبہ, اس کے ساتھ یا تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی بچھا دی جاتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے, آپ کو پتا ہے نا اس توانت توبہ جو ہے یہ ایک ستون کا نام ہے, اور یہ ستون کون سا تھا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی تھی, وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, اور انہوں نے نا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو اتنی ندامت ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا تھا, اور انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ جب تک جو ہے اللہ کی طرف سے میری معافی کا اعلان نہ ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے نا میں جو ہے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا, اور مجھے کوئی بھی نہ کھولے, یہ بھی کہا تھا. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے پاس بطور سفیر کے بھیجا تھا, تو انہوں نے گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارت انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب ارادہ تمہیں قتل کرنے کا ہے, یعنی رسول اللہ کا ارادہ, ان کا فیصلہ یہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے. تو یہ چیز بھی ایک جنگی راز تھا جو انہوں نے فاش کر دیا تھا, تو اس پر بھی ان کی سخت گرفت ہوئی. ایک یہ غلطی کے پیچھے رہ گئے, ایک یہ غلطی, تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مسجد نبی سے باندھا تھا, اور انہوں نے دو تین باتیں کہی تھیں کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا, کوئی بھی نہ کھولے, اور نہ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا, اسی حالت میں بندے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی آئی تو ان کو کھولا گیا. اس ستون کو آج بھی قائم رکھا گیا ہے, آپ جائیں گے آپ دیکھیں گی تو اس ستون کا رنگ باقی ستونوں سے مختلف ہے. جب بھی آپ کو مسجد نبوی جانے کا اب اتفاق ہو آپ دیکھیے گا, اس کو کہتے ہیں اس توانت توبہ, اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے قریب جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے جیسے ایسا بھی کرتے تھے کہ جیسے کوئی کپڑا لٹکا لیں, کوئی آڑ پیدا کر لیں اگر مسجد جو ہے وہ باقی نمازیوں کو تنگی نہ ہو. تو اچھا اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور اس کے لیے کیا خوشخبری ہے. اسے یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا, ہوا یعتکف الذنوب ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا, کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ اعتکاف کے زمانے میں گناہوں سے رکا رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے جو ہے وہ گناہوں سے جو رکتا ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے, اللہ کا خاص احسان ہے. کیونکہ اگر وہ مسجد کے باہر ہوتا یا جیسے عورت ہے وہ اعتکاف کر رہی ہے, اب اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے, تو پھر بہت سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ زبان کی حفاظت نہیں ہوئی, آنکھوں کی نہیں ہوئی, کانوں کی نہیں ہوئی یا ہاتھوں کی نہیں ہوئی, تو بہت سی ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان سے گناہ جو ہے ان کا صدور ہوتا ہے, گناہ سرزد ہوتے ہیں. تو اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے جو ہے وہ بدی کے کاموں سے بچا رہتا ہے, دوسری طرف وہ نیکیاں کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو باہر کچھ لوگ ایسی نیکی کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر سک رہے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ جو نیکیاں نہیں بھی کر سکتے, مثلا کسی کے لیے صدقہ خیرات کرنا یا کسی کی کوئی ایسی مدد کرنا جو اس وقت جو ہے وہ باقی لوگ کر رہے ہیں اور اعتکاف والے نہیں کر سکتے, اور ان کا بھی جو ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کرتا یہ کرتا یا یہ کرتی, تو یہ حدیث جو ہے یہ خوشخبری دے رہی ہے کہ چونکہ اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ہے, کیونکہ اس کو نیکی کرنے کا شوق ہے, نیکی کی طلب ہے, تو اب جو ہے اس کی نیت کی وجہ سے, اس کے ارادے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے لیے وہ نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دی جائیں گی. مثلا اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے میں انفاق کرتا, میں فلاں کی خدمت کرتا, تو اب جو ہے چونکہ اس کی یہ نیت ہے تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے یہ نیکی جو ہے اس کو لکھ دیں گے, اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو. اچھا اس کی ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اعتکاف کے لیے جو ہے جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے کتنے دن ہونا ضروری ہے, 10 دن, رمضان مبارک کا آخری عشرہ. لیکن اگر کوئی خود سے ہی اعتکاف کی منت مانتا ہے تو وہ اعتکاف جو ہے وہ تھوڑے دن کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ روزے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. ویسے جو رمضان مبارک کا یہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے, لیکن ویسے یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ چند دن کا, دن کے ایک حصے کا, چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے, ایک دن کا ہو سکتا ہے, ایک رات کا ہو سکتا ہے. جیسے اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا کسی وجہ سے, جاب سے چھٹی نہیں ملی, فرائض نے اس کو اجازت نہیں دی, یا عورت یا زیادہ دن نہیں بیٹھ سکتی, تو آپ جو ہے 23ویں کو, 25ویں کو, 27ویں کو, جتنا بھی آپ اعتکاف کر لیں اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا آپ مسجد ہی آتی ہیں, آپ مسجد میں جو ہے وہ تراوی کے لیے آ رہی ہیں اور آپ جتنی دیر مسجد میں رہے چند گھنٹوں کے لیے, آپ اتنی دیر اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں کہ اس دوران آپ عام کوئی بات نہیں کریں اور آپ کی اعتکاف کی نیت ہو. اس کے لیے دلیل کے طور پر یہ بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی, اب میں اسے پوری کروں یا نہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جتنے دن جتنا وقت بھی میسر ہے تو اس میں آپ جو ہیں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی نیت کی تھی, وہ بھی زمانہ جاہلیت میں, اور رات کو روزہ بھی نہیں ہوتا, تو آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں اپنی نیت جو ہے اس کو پورا کر لیں. اچھا, اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے, اس کے بیوی, اس کے بچے یا دوست احباب بھی آ سکتے ہیں, اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. اگر اس کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے جانے کا تو جا بھی سکتا ہے. اس کے لیے بھی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو دلیل کے طور پہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی, واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف کی حالت میں کیا کام کیے جا سکتے ہیں, جیسے پیشاب کرنا یا اپنی قضاء حاجت جو ہے اس کو پورا کرنا, تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ واش روم, باتھ روم جو ہے وہ جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح ناپاکی کی حالت ہے تو اس میں جو ہے وہ نہایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے اگر کسی کے لیے بھی کھانے کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے, جیسے کوئی کھانا لا کے دے دے, تو وہ اپنی اس ضرورت کو جو ہے وہ خود بھی پورا کر سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. حالت اعتکاف میں جیسے آج کل ایک بات اور سامنے آئی کہ لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ای میل چیک کر رہے ہیں اور فون سن رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ فون کا سننا حرام ہے, لیکن یہ کہ جب سب چیزوں سے چھوڑ کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں تو فون کا سننا ضروری بھی نہیں ہے. کوئی ایسی مجبوری تھوڑی ہے خدا نخواستہ کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, کہ کمپیوٹر پر ای میل چیک ہو رہی ہے کہ کیا میسج مجھے مل رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ فون سنا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے غیر ضروری طور پر جتنا بھی بچا جا سکتا ہے اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں عبادت نہیں کر رہے, نہ ہی ذکر اذکار کر رہے, نہ قرآن پڑھ رہے, بس خاموش بیٹھے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ویسے عام طور پہ بری بات کرنے سے خاموشی بہتر ہے, لیکن اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ یا فکر کرنی ہے, یا ذکر کرنا ہے, یا تدبر کرنا ہے, یا پھر دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, دعائیں مانگنی ہے, نمازیں قضا نہیں کرنی. نہ صرف فرض نمازیں باقاعدگی سے پڑھنی ہے, بلکہ نوافل بھی, جتنے نوافل رسول اللہ پڑھا کرتے تھے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف کی تیاری میں کیا ہے, مثلا آپ اشراق کے یا چاش کے یا تہجد کے, یا ویسے آپ جو ہے مسلسل قیام اللیل کر رہے ہیں, تو یہ سارا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی خرید و فروخت کرنا یا کاروبار کرنا, یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کوئی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں اعتکاف کے سلسلے میں تو پوچھ سکتی ہیں. تو جب میں نے یہ ٹاپک شروع نہیں کیا تھا تو آپ کے بہت سے سوال تھے, تو جب تک ختم ہوا تو الحمدللہ آپ کے اعتکاف سے متعلقہ سوال جو تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس کے ساتھ ہی ہم دعا کر لیتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر عبادت کی صحیح روح سمجھا دے, اس کا وہ طریقہ بتا دے جو تجھے پسند ہے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہمیں بھی اعتکاف نصیب کر, اور ہم نے جو اعتکاف اپنی زندگی میں کیے ہیں تو ان کو قبول کر لے. اور اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ یا خالقو, یا مالکو, یا اللہ, تو ہم سب سے راضی ہو جا, اور اعتکاف کرنے کے بعد ہمیں اعتکاف کی حفاظت کرنے والا بھی بنا. اور اعتکاف کی حفاظت کیا ہے کہ چند دن کے لیے زبان کی حفاظت کی, آنکھوں کی نیند اللہ کے لیے قربان کی, اب کھانے پینے کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں, اسے انسان رکا رہتا ہے, بستر سے الگ رہتا ہے, باتوں سے دور ہوتا ہے, اولاد سے, شوہر سے, بیوی سے دور ہوتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ عام زندگی میں جب اور جس وقت جس چیز سے تو منع کرے گا میں اسے رک جاؤں گی. जो तुझे ना पसंद है, कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो तुझे नाराज करने वाला हो। तो अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो, हम सबके गुनाहों को जो है वो माफ कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।